بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اي النبي صلى الله عليه وسلم لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك کیوں حرام کرتے ہیں آپ اپنے لیے وہ چیز جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے اپنی بیویوں کی رضا دوئی کے لیے؟ یعنی یہ چیز پسندیدہ ہے کہ ایک شخص اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، جل جوئی کرے، ان کے جذبات کا پاس کرے، لحاظ کرے، یہ پسندیدہ ہے. لیکن ایک حد تک اس سے آگے اللہ نے جو چیز آپ کے لیے حلال ٹھہرائی، بعض بیویوں یا سب بیویوں کو خوش کرنے کے لیے آپ نے اگر اس چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دے لیا تو یہ چیز اللہ کے لیے اللہ نے اسے روک دیا. یہ جاملیے کہ واقعہ کیا تھا، جو مشہور ہے واقعہ وہ یہ ہے کہ حضور عصر اور مغرب کے مابین ایک جس کو آپ کہیں گے فلائنگ وزٹ، مختصر سا ایک ہر ایک زوجہ محترمہ کے پاس جاتے تھے، ایک چکر لگاتے تھے پانچ پانچ سات سات منٹ، جس میں کہ ان کی خیریت دریافت کر لی. رات میں جہاں جس کے ہاں باری ہے اس کے ہاں سب باتیں ہوگی، لیکن یہ تو یہ ہے کہ پھر ہر ایک سے ملاقات ہی کی نوبت جو ہے وہ آٹھ دن بعد، نو دن بعد، دس دن بعد آئے. یہ ہے کہ یہ اصل کا وقت آپ نے رکھا ہوا تھا کہ اس وقت آپ ایک چکر لگا لیتے تھے، سب سے مل لیے، ملاقات کر لی. وہاں یہ کہ حضرت زینب کے پاس کہیں سے کوئی شہد آیا اور انہوں نے شہد پیش کیا، وہاں آپ کو معمول سے زیادہ وقت لگ گیا. اگلے روز پھر حضور کی تشریف آ رہی ہے، انہوں نے پھر وہ شہد پیش کر دیا اور وہ شہد کی وجہ سے وہاں دیر لگنے لگی. اب دوسری ازواج متحرات جو ہے ان کے حفیظ پڑ گئے کہ یہ مسئلہ کیا ہے کہ جتنا وقت لگا کرتا تھا یہ اس سے زیادہ وقت حضرت زینب کے ہاں لگ رہا. تو انہیں جب معلوم ہوا کہ یہ مسئلہ ہے کہ وہ شہد میں آیا ہے، بڑے لطیف کا رائے میں حضرت عائشہ یا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان میں سے کسی نے یا دونوں نے یہ کہا کہ حضور آپ کے منہ سے اس فلا شہد کی بو آ رہی ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے شہد مکھیوں کا ہوتا ہے اور جس علاقے کے اندر وہ مکھیاں ہیں وہاں پہ جو پھول ہیں موتیاں ہیں ان کی جو ہے ایک دمک تھی وہ شہد میں ہوتی ہے. تو حضور نے ٹال لیا کہ بات یہ کیا ہے، کہنا یہ کیا چاہتی ہے. تو آپ نے قسم کھا لی کہ آئندہ میں وہ شہد نہیں چکھوں گا، نہیں کھاؤں گا. ایک دوسری بات آتی ہے کہ حضرت ماریہ قبطیہ جو حضور کی خدمت میں مقوقس چاہے مصر میں جن کو بھیجا تھا حضور کی قمیض کی حیثیت سے، وہ رہی ہیں جن کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے بیٹا بھی عطا فرمایا حضرت ابراہیم. اور یہ ایک عجیب بات میں کہا کرتا ہوں، نوٹ کر لی گئی تھی کہ تاریخ نے عجیب اپنے آپ کو دہرایا ہے. حضرت ابراہیم کو مصر ہی سے بطور قمیض ملی تھی حضرت حاجرہ، ان کے ساتھ جا کے حضرت اسماعیل جن کے نسل میں حضور ہیں، حضور کو پھر مصر سے ایک قمیض ملی ہے، ان کے بطن سے حضرت ابراہیم تولد ہو گئے. یعنی نام ان کا بھی حضرت ابراہیم ہے جو حضور کے صاحبزادے ہیں. یہ ایک نسبت ہے حضرت ابراہیم اور حضور کے اس معاملے کے اندر. ماریہ قبطیہ آپ ان کے پاس، ان کی طرف حضور کی کوئی توجہ ہوئی، وہ مختلف انداز میں وہ ازواج مطہرات نے ذرا اس کا کچھ اشارہ کیا تو حضور نے قسم کھا لی کہ اب میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا. اب یہ دونوں چیزیں جو ہے حلال تھیں اصل میں، جن کو ازواج مطہرات کی جذبات کا پاس کرتے ہوئے حضور نے قسم کھا لی کہ استعمال نہیں کروں گا، اس پر ٹوکا گیا ہے. لما تو حر ما حل اللہ لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم، اللہ غفور اور رحیم ہے. قد فرض اللہ لكم تحلة ايمانكم، اللہ نے لازم کر دیا ہے تم پر، یعنی لكم جمع کا صیغہ ہے مسلمانوں، اپنی ایسی قسموں کو کھول دینا. ہر قسم کا کھولنا فرض نہیں کیا ہے، لیکن ایسی قسم کہ جو شریعت کے اس ضابطے اور قاعدے سے ہٹ کر ہو رہی ہے، جس میں کہ حلال کو حرام یا حرام کو حلال، تو خیر حضور کے لیے تو ممکن ہی نہیں تھا، ہم لوگ تو سبھی کچھ کر بیٹھتے ہیں، لیکن حضور سے جو کچھ ہوا وہ یہ کہ حلال چیز کو نہ استعمال کرنے کی آپ نے قسم کھا لی. تو فرمایا ایسی قسموں کا کھولنا فرض کیا ہے، ظاہر بات ہے اس کا کفارہ دینا ہوگا. واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم، اور اللہ تمہارا خوش پناہ اور مددگار ہے اور وہی علیم ہے اور حکیم ہے. وہی اثر النبی الی بعض ازواجہ حدیثا، اور جبکہ نبی نے اپنی ازواج میں سے کسی کو ایک بات بطور راز بتائی، فلما نبات میں ہی، اب حضور کی تاکید یہ تھی کہ یہ بات کسی اور کو نہ بتانا، انہوں نے وہ بات بتا دی. اور جہاں تک روایت آتی ہے وہ راز کی بات حضرت حفصہ سے حضور نے کہی تھی، حضرت حفصہ جو حضرت عمر کی صاحبزادی ہے، اور حضرت حفصہ نے وہ بات حضرت عائشہ سے کہی جو حضرت ابو بکر کی صاحبزادی ہے. انہی کا دونوں آپس کا قرب جو تھا وہ زیادہ تھا، تو انہوں نے وہ بات بتا دی. فلما نبات میں ہی، تو جب انہوں نے اس کو ظاہر کر دیا، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ نے اپنے نبی کو اس پر مطلع فرما دیا، تو راز کی بات جو ہے وہ راز میں ہی رہی. انفا بازہ عارض عن بازن، تو حضور نے جب بات پر کی ان سے حضرت حقہ سے تو کچھ بات کو جتلا دی اور کچھ سے آپ نے اعراض کیا، ساری بات ان کو جس طریقے سے کسی کو انتہائی شرمندہ کرنا وہ نہیں، بلکہ ذرا سا آپ نے یہ اشارہ دے دیا کہ وہ ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ تم نے وہ بات جو ہے وہ راز نہیں رکھی۔ فلما نبہ بھی، جب انہوں نے اس پر ان کو متنبہ کیا اور باخبر خبردار کیا، قالت من انبأک ھذا، تو اب بجائے اس کے کہ وہ کی ایک طرح سے ایک معذرت کی شکل ہوتی تو روح مجھ سے خطا ہوئی معاف کر دیجیے، تو جیسا ایک ہوتا ہے بیویوں کا ناز کا انداز بھی تو ہوتا آیا ہے، تو ناز کے انداز میں انہوں نے کہا من انبأک ھذا، آپ کو کیسے بتایا، یعنی ان کا ذہن ادھر گیا کہ شاید عائشہ نے بتا دیا ہوگا، تو ان کے دل میں شکوہ پیدا ہوا کہ میں نے تو اس سے کہا تھا۔ عورتوں کا یہ طریقہ بھی ہوتا ہے، راز کی بات وہ بتائیں گے بھائی اس کو آگے نہ بتانا، وہ آگے والی بھی پھر بتائے گی تو یہ کہہ کے بتائے گی کہ اس کو دیکھنا آگے بھی تمہیں میں بتا رہی ہوں، ہوتے ہوتے وہ رنگ جو ہے مکمل ہو جاتا ہے، اور جس نے وہ بات پہلے کہی ہوتی ہے اس تک پھر وہ پہنچ جاتی ہے، لیکن ہوتی ہر جگہ پر تاکید یہ کہ آگے نہ بتانا۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید عائشہ سے تو میں نے کہہ دیا تھا کہ اس کو آگے نہیں کھولنا ہے، انہوں نے بتا دیا، اس لیے وہ جس طرح ایک دم آدمی چونک کر پوچھتا ہے کالت میں لمبا کہا آپ کو کس نے بتایا، کالا نبانی العلیم الخبیر، حضور نے فرمایا مجھے بتایا اس نے، اس میں ذرا غصے کا انداز ہے، ذرا ڈانٹ کا انداز ہے، مجھے بتایا اس نے جو العلیم ہے الخبیر ہے، جو سب کچھ جاننے والا ہے اور ہر شے سے باخبر ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب ہے، ان تتوبا الى اللہ ہے، اگر تم دونوں یعنی یہ حضرت حفصہ حضرت عائشہ دونوں کا معاملہ ہو گیا، اگر تو تم توبہ کرو اللہ کی جناب میں، فقط فقط قلوب و کمار، تو تمہارے دل سے مائل ہو ہی چکے ہیں، ازواج مطہرات کے جو دشمن ہیں لوگ انہوں نے جان بوجھ کر، اور جو لوگ اس معاملے میں ان کے زیر اثر آ گئے ہیں انہوں نے مائلی میں، ترجمہ یہاں جو کیا وہ یہ کہ تمہارے دل کے ٹیڑھے ہو چکے ہیں، حالانکہ سغون کے معنی عربی زبان میں جب تک کہ صلہ آگے نہ ہو، سغون یا سغون الا، وہ یہ نہیں کیے جا سکتے کہ ٹیڑھے ہیں یا یہ کہ مائل بحق ہو گئے۔ تو یہاں یہ بات مولانا حمید الدین فراہی رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے اجر ثواب عطا فرمائے، انہوں نے بہت بڑی بات جو ہے اور بہت یعنی اہم جو بوجھ تھا مسلمانوں کے سینوں پر اس کو رفع کرنے کی شکل پیدا کر دی ہے، بڑے دلائل کے ساتھ، کہ در حقیقت یہ یوں کہا جا رہا ہے کہ جیسے ایسا ہوتا ہے کہ کبھی آپ کے دل میں تو بات آ گئی ہے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی، کسی وجہ سے زبان سے اعتراف کرنے کے اندر آپ ہچکچا رہے ہیں، بھائی تمہارا دل تو ٹھیک ہو چکا ہے، ذرا زبان سے بھی مان لو، یہ انداز ہے کہ اگر تم توبہ کرو اللہ کی جناب میں تو تمہارے دل سے مائل ہو ہی چکے ہیں، تمہارے دلوں میں تو اپنی اس خطا کا احساس ہو چکا ہے اور وہ مائل میں اصلاح ہے، لیکن ذرا وہ اپنی عزت نفس کے لیے یا وہ جو میں ابھی کہہ رہا تھا بیویوں کا اپنا ایک ناز کا انداز بھی ہوتا ہے، تو وہ اس ناز کے انداز میں وہ کچھ ہچکچا رہی تھی، اس کو کہا گیا کہ اگر تم اللہ کی جناب میں توبہ کر لو تو تمہارے دل تو مائل ہو ہی چکے ہیں، جھک پڑے ہیں تمہارے دل، وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ، اور اگر تم نے بالفرض، یہاں میں ایڈ کروں گا جیسے کہ اور مختلف مقامات پر حضور کے ساتھ بھی بسا اوقات قرآن مجید میں براہ راست کتاب میں بڑا فرق لہجہ جو ہے آ گیا ہے، لیکن یہاں ہم بالفرض کا لفظ ایڈ کرتے ہیں، اگر ایسا ہو بالفرض تو یہاں پر بھی بالفرض جو ہے ایڈ کیجیے، وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ، اگر بالفرض تم نے ہمارے نبی کے خلاف جتھا بندی کی، فإن اللہ ہوا مولا ہو، تو جان لو کہ اللہ ہے ان کا پشت پناہ، و جبریل، اور جبریل ہے ان کے مددگار، و صالح المؤمنین، اور تمام صالح اہل ایمان ہیں ان کے ساتھی، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور تمام کے تمام فرشتے جو ہیں وہ ان کے بعد، اس سب کے بعد وہ بھی ان کے پشت پناہ ہے، مددگار ہے، عسى ربہ ان طلقتن، ہو سکتا ہے کہ اگر وہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم سب کو طلاق دے دے، ایبدلہو، تو بدل دے تمہاری جگہ ازواجا خیرا منکن، ایسی بیویاں جو تم سے کہیں بہتر ہو، مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات سائحات طیبات وابکارا، مسلم مومنہ فرما بردار توبہ کرنے والیاں عبادت گزار اور دنیاوی لذات سے کنارہ کشی کر اختیار کرنے والیاں، اور وہ بھی کہ جو شوہر آشنا ہو جن کی پہلے کسی سے شادی ہوئی ہو، جیسے کہ حضور کے ازواج مطہرات میں سے بہت سے، حضرت حفصہ بھی بیوہ تھی جب حضور کے نکاح میں آئی، خود حضرت خدیجہ بیوہ تھی، دو مرتبہ ان کی شادی ہو چکی تھی, ان کو صحیح بات کہتے ہیں. اور اب کارا وہ بھی کہ جو گواری ہو, گواری جو ہے تو وہ تو غالباً جہاں تک میرا اس وقت معلومات کام کر رہی ہے حضور کے نکاح میں آنے والی, وہ سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی نہیں. باقی تمام جو ازواج ہے آپ کی وہ اغلباً میں کہہ رہا ہوں وہ سب کی سب صحیح بات ہی تھی. اب یہاں تک تو بات ہو گئی ہے خاص پس منظر میں, اور میں اس کا مضمون آپ کو بتا چکا. وہ کیا ہے کہ بیویوں کی دلگوئی کرنا پسندیدہ ہے. حضور نے خود فرمایا خیرکم خیرکم الی نسائکم, تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں بہترین ہیں. اس پہ سلوک کرو, ان کے جذبات کا پاس کرو, لحاظ کرو, لیکن یہ ہے کہ ایک حد ہے, اس سے آگے نہیں. جہاں اللہ کے حلال اور حرام کا معاملہ آ جائے وہاں کسی بیوی کے جذبات کا پاس کرنا اور اس کا لحاظ کرنا یہ پھر در حقیقت پسندیدہ نہیں ہوگا. اسی سے عدم توازن پیدا ہوتا ہے, اور یہی عدم توازن پھر وہ بگاڑ پیدا کر دیتا ہے معاشرے کے اندر. اب جو یہ بقیہ آیات آ رہی ہے اس میں سے پہلی آیت جو ہے وہ بہت اہم ہے, اور وہ سورہ تغابن کی آیت کا یوں سمجھیے کہ مسلح ہے. سورہ تغابن میں تو فرمایا تھا کہ تم ہوشیار نہ ہو اپنی بیویوں اور اولادوں سے, ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں غلط راستے پر ڈال دیں, وہ تمہارے لیے پوٹینشیل ڈینجر ہے, پوٹینشیل اینیمیز ہے تمہارے. ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم, تو بچ کر رہو, چوکس رہو, ایسا نہ ہو کہ تم بے شعوری میں ان کی محبت کے زیر اثر کوئی غلط کام کر بیٹھے. یہاں ایک پازیٹو رول اسائن کیا جا رہا ہے کہ ایک خاندان کے سربراہ کی حیثیت سے تمہارا فرض ہے کہ اپنے اہل و عیال کو اللہ کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو. یہ ایک پازیٹو رول ہے, وہاں صرف تحفظ ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ کہ کہیں ان کی محبت حد سے تجاوز نہ کر جائے اور تم غلط راستے پر نہ کر جاؤ. یہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اہل ایمان قوا انفسکم واہلیکم نارا, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے, ان کی تربیت کرو, انہیں سیدھے رخ پر لے کر چلنے کی کوشش کرو, ان کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ذریعے سے ان کو اللہ کے دین پر کاربند ہونے کی تلقین کرو. یہ تمہارا پازیٹو رول ہے ایز ہیڈ آف دس فیملی. قوا انفسکم واہلیکم نارا, اس آگ سے بچاؤ, وقودھا الناس والحجارہ, جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر, علیہا ملائکۃ غلاظ شداد, اس پر معمور ہے وہ فرشتے جو بہت تند خو ہیں, بہت سخت دل ہیں, لا یعصون اللہ ما امرہم, وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے جو بھی انہیں ملے, ویفعلون ما یؤمرون, اور وہی کچھ کریں گے جو اس کا حکم ملے گا. اس میں اشارہ ہے کہ اکثر ہم لاڈ پیار کی وجہ سے اہل و عیال کو بگاڑ لیتے ہیں. بچے کو کیا اٹھانا ہے, سو رہا ہے, اٹھے گا, نماز پڑھ لے گا. اب یہ جو آپ کا لاڈ پیار ہے وہی ہے کہ اگر اسے عادت نہ پڑی نماز کی اس عمر میں تو آئندہ بہت مشکل ہو جائے, اور اگر اسی وجہ سے وہ تاریخ صلات رہا تو گویا کہ تم نے اپنے لاڈ پیار کی وجہ سے اس بچے کو جہنم کے آگے آگ کے اندر جھونک دیا. اور وہاں جن کے حوالے وہ کیا جائے گا وہ پھر نرم دل نہیں ہوں گے, وہ فرشتے جو ہیں وہ تند خو ہوں گے, سخت دل ہوں گے. تمہارے یہ لاڈنے اور پیارے وہاں اگر چیخیں گے, چلائیں گے, دہاڑیں گے تو ان کا دل نرم نہیں ہوگا. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. یا ایھا الذین کفروا, اس کو کہہ دیا جائے گا کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے کفر کیا, لا تعتذر الیوم, اب آج یہاں کوئی معذرتیں نہ کرو, بہانے نہ بناؤ, انما تجزون ما کنتم تعملون, تمہیں وہی کچھ بدلے میں دیا جا رہا ہے جو کچھ سے تم کرتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اب یہ آخری آیات ہیں ان 10 جو مدنی صورتیں, ان کے بارے میں نے کہا تھا کہ یہ 10 مدنی صورتیں ہم مسلمانوں کے لیے قرآن مجید کا اہم ترین حصہ ہے. اس میں خطاب ایکسکلوسیولی مسلمانوں سے, امت مسلمہ سے, منافقین سے ہے تو منافق بھی امت مسلمہ کا حصہ ہے, لیگلی دے آر مسلم, وہ بھی مسلمان ہیں. تو اس اعتبار سے ہمارے لیے اور بڑی بڑی جو اہم صورتیں ہیں قرآن مجید کی ان میں جو طویل مباحث آئے ہیں ان کے خلاصے یہاں چھوٹی چھوٹی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دی. اب نفاق کا مضمون ہے, سورہ توبہ میں تفصیل سے آیا, سورہ نساء میں تفصیل سے آیا, آپ نے دیکھا وہ سارے مضامین پڑھ چکے ہیں, لیکن یہاں سورہ منافقون کی 11 آیات میں سارا مضمون آ گیا. ایمان کا مضمون مکی صورتوں میں آیا, تفصیل سے آیا, یہاں سورہ تغابن کی 18 آیات میں ایمان کا مضمون جو ہے وہ مکمل کر دیا. تو اس طرح یہ خلاصے ہیں در حقیقت اور بہت قیمتی ہے ہم مسلمانوں کے لیے کہ ان 10 سورتوں کو خاص طور پر ہمیشہ اپنے غور و فکر کا جو ہے وہ مرکز محور بنائیں. اب اس میں جو آخری آیات آ رہی ہے, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. آج میرے پاس ایک صاحب آئے تھے, میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں, انہوں نے یہ کہا کہ ساری عمر ہمیں تو قرآن مجید اس طرح پڑھنے کا سمجھنے کا موقع نہیں ملا. اعتراف کیا کہ میں رشوت بھی لیتا ہوں, میں نے یہ بھی کیا ہے, میں نے وہ بھی کیا ہے, لیکن آج سے میں توبہ کر رہا ہوں کہ قرآن مجید میں اس کی جو برکت مجھ پر ہوئی ہے, نازل ہوئی ہے اس عرصے میں, اس کی یعنی اللہ تعالیٰ کا احسان مانتے ہوئے میں توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ سے ایسا کوئی کام نہیں کروں. اب انہوں نے کچھ بعد میں کچھ اور سوالات بھی کیے کہ اب ارادہ جب پیدا ہو گیا ہے کہ اب اسلام پر عمل کرنا ہے تو 100 مسائل پیدا ہوں گے, داڑھی کا مسئلہ کیا ہے, فلاں کا مسئلہ کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے ان کی مثال یہاں پر اس لیے عرض کر دی ہے کہ یہ ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے غریبان میں گھر دے. یہ اب سمجھیے کہ 28 پارہ قرآن مجید کا مکمل ہو رہا ہے ان آیات پر. اگر 28 پارے بھی ہم پی جائیں, ہضم کر جائیں اور کوئی جنبش نہ کھائیں, کوئی عمل کی طرف آمادگی نہ ہو, کوئی توبہ کے لیے طبیعت کے اندر رجحان پیدا نہ ہو, کوئی اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے کمر کسنے کا عزم پیدا نہ ہو, تو پھر یہ ہے کہ فب ائی حدیث بعدہ یؤمنون. اب اس کے بعد اور کس بات پر وہ ایمان لائیں گے؟ قرآن مجید سے بڑی چیز اور کوئی نہیں. اور یہ کہ جن لوگوں نے قرآن کبھی سنا نہ ہو, پڑھا نہ ہو, ان کی بات اور ہے. جن لوگوں نے اس موقع پر اللہ نے ان کے لیے امکان پیدا کیا, اور یہ بھی جان لیجئے یہ بھی اللہ کا سلیکشن ہوتا ہے. صرف نہیں ہے کہ جو نیکسٹ ڈور ہوں گے اس مسجد کے پڑوسی, اور انہوں نے ایک دن بھی آنے کی نعمت دوبارہ نہیں کی ہوئی. کتنے ہی لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ 10 میل سے کھیت کر لا رہا ہے. تو یہ بھی اللہ ہی کا سلیکشن ہے. وہ اجتباکم, اس نے تمہیں چن لیا ہے. یہ اس کی طرف ہی سے ہے کہ توفیق ملی ہے. اب اس توفیق کا بھی حق ادا کرنا چاہیے, اور ان آیات کو پڑھتے ہوئے خاص طور پر اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ مجھ سے اور آپ سے خطاب ہو رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو, توبہ کرو اللہ کی جناب میں, اور توبہ خالص توبہ, یہ جھوٹ موٹ کی توبہ نہیں. توبہ کی تسبیح پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ توبہ فی الواقع دل سے نہ کرو کہ اللہ جو خطائیں ہوئی بخش دے, آئندہ نہیں ہوگی. ارادہ کرتا ہوں, عزم کرتا ہوں, وعدہ کرتا ہوں, آئندہ تیرا کوئی حکم نہیں توڑوں گا. عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم. اب امید دلائی جا رہی ہے, تھکی دی جا رہی ہے کہ امید ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا. تم توبہ کرو تو صحیح. جو چیزیں اس وقت پہاڑ نظر آ رہی, کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, تمہیں داخل کرے گا ان باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی. يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ, جس دن کہ اللہ تعالیٰ رسوا نہ کرے گا اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم. والذین آمنوا معه, اور ان کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے, رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین, نورهم یسعى بین ایدیہم وبایمانہم. اب دیکھیے, سورہ حدید اولین سورت تھی, سورہ تحریم کس سلسلے کی آخری سورت تھی. وہاں بھی آیا تھا نورهم یسعى بینہم, یوم ترى المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم وبایمانہم, بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک هو الفوز العظیم. وہی تصور کہ کوئی ہے میدان حشر میں جو مختلف مراحل ہے, اس میں کوئی موقع ایسا بھی ہے کہ کسی خاص جگہ سے جہاں دھوپ اندھیرا ہوگا لوگوں کو گزارا جائے گا. جن کے پاس ایمان کی روشنی ہوگی, اعمال صالحہ انفاق کی روشنی ہوگی, وہ اس راستے کو طے کر جائیں گے, عبور کر جائیں گے. اور جو کہیں دس گئے تھے, محروم گئے تھے, وہ وہاں پر بھٹکتے ہوئے ٹھوکرے کھائیں گے اور مل جائیں گے. پھر ان کے درمیان ایک فصیل حائل کر دی جائے گی. یہ نقشہ سورہ حدید میں آپ پڑھ چکے, اب اسی کی طرف حوالہ ہے. نورهم یسعى بین ایدیہم وبایمانہم, ان کا نور بڑھتا ہوا ہوگا ان کے سامنے بھی اور ان کے داہنی طرف بھی. یقولون, اور وہ کہتے ہوں گے, ربنا اتمم لنا نورنا, اے رب ہمارے کامل فرما دے ہمارے لیے ہمارے نور کو. وہ میں اس وقت بتانا بھول گیا تھا, اب یہاں اس کے حوالے سے وہ بات بھی آ جائے گی. حضور نے فرمایا ہے کہ کسی کو تو اتنا نور ملے گا کہ وہ مدینے سے اس کی روشنی صنعاء تک پہنچ جائے. مدینے اور صنعاء میں کم سے کم 1000 میل کا فاصلہ ہوگا. صنعاء جو یمن کا دارالحکومت ہے, وہاں تک روشنی پہنچ جائے. اور کسی کو اتنی روشنی ملے گی کہ صرف اس کے قدموں کے آگے اجالا ہو جائے گا. تو یوں سمجھیے کسی کے پاس وہ ٹارچ ہوتی ہے، ٹارچ کی تو روشنی ایسی ہوتی ہے کہ آپ بالکل اپنے قدموں کے آگے دیکھنے کے گڑھا تو نہیں ہے کوئی، اور آپ چلتے جا رہے ہیں. یہ بھی غنیمت نظر آئے گی جس کے پاس ٹارچ ہوگی اس دن، بہت بڑی غنیمت ان لوگوں کے مقابلے میں جو بالکل محروم رہ گئے، جو پکاریں گے کہ ان ضرور نقصد اس میں نورے کو. لیکن یہ کہ کس کی روشنی ہوگی، وہ ابو بکر ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ وہ نور عطا فرمائے گا. اب جن کے پاس نور کم ہوگا وہ دعا کریں گے، یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، اے رب ہمارے لیے ہمارے اس نور کا بھی اتمام فرما دے، مغفر لنا اور ہمیں بخش دے، ہماری کچھ خطاؤں کی وجہ سے ہمارا یہ نور مدھم ہے، تو بخش دے گا ان خطاؤں کو، یہ نور مکمل ہو جائے گا. انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی جہاد کیجئے کافروں سے بھی اور منافقین سے بھی، اور سختی کیجئے ان پر. یہ آیت آ چکی ہے پہلے سورہ توبہ میں، بین ہی کوئی ایک شوشے کا فرق بھی نہیں. لیکن ذرا سوچئے اس قدر حسین قرآن مجید کے اندر ربط ہے ان صورتوں میں، کیونکہ اس صورت کا مضمون کیا تھا، بیویوں کے ساتھ بھی نرمی ہونی چاہیے، لیکن اتنی نرمی نہیں کہ وہ ان کو شریعت کے حدود سے بالا تر ہو جائے. اسی طرح اے نبی آپ کی طبیعت میں نرمی ہے، اس نرمی سے منافق بھی فائدہ اٹھا جاتے ہیں، لیکن آپ کی اس نرمی سے انہیں فائدہ نہیں پہنچنا چاہیے، سختی کیجیے ان پر. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، ان پر سختی کیجیے. وما واہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، چونکہ یہ آئلی زندگی کی بحث تھی، تین خواتین کا، بلکہ چار ہے ویسے تو، لیکن تین کردار پیش کیے ہیں اس چیز کی وضاحت کے لیے کہ عورت اپنے دین اور اخلاق میں اپنے شوہر کے تابع نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، اس کی اپنی ایک شخصیت ہے، اپنی ایک پرسنالٹی ہے. اگر اس کے پاس ایمان ہے تو اس کا ایمان ہے، شوہر کتنا ہی بڑا مومن ہو، اگر عورت سے ہی دست ہے ایمان سے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے حساب میں رہے گی، وہ شوہر کے ایمان سے اسے فائدہ نہیں پہنچے گا. اگر اس کے پاس کوئی نیکیاں ہیں، اخلاق ہے، اگر اس نے کوئی اعمال صالحہ کیے ہیں تو اس کے ہیں، اگر وہ صحیح دست ہے تو اس کا شوہر چاہے وہ صدیقین میں سے ہو، چاہے انبیاء میں سے ہو، اس کی بیوی کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. تو یہ ہے انڈیپینڈنٹ. اس کے برعکس اگر کوئی عورت خود نیک ہے، مومنہ ہے، تو شوہر چاہے فرعون جیسا کافر ہو، اس کو اس فرعون کی جو ہے کفر اور اس کا اس کے اوپر کوئی وبال نہیں آئے گا. یہ اصل میں، اور پھر اگر اللہ تعالیٰ نور علی نور کہ کوئی عورت خود بھی نیک ہے، اسے نیک شوہر ملا، نیک والدین ملے، نیک ماحول ملا، تو کیا کہنے نور علی نور. اس میں چوتھا ایک خانہ خالی رہ جائے گا اس صورت میں، جو آخری پارے میں جا کے پر کیا جائے گا. اگر کوئی عورت خود بھی بدسیرت ہو اور شوہر بھی اسے اس سے بڑھ کر ملے، تو جیسے روح ویسے فرشتے، اگر اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا، ظلمات بابوہا فوق پاس. اس کی بھی ایک مثال ہے، وہ میں بعد میں عرض کر دوں گا. اب پہلی مثال لیجئے کہ انبیاء کی بیویاں جہنمی ہیں. یا ایھا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امراۃ نوح وامراۃ لوط، اللہ نے مثال بیان فرمائی ہے کافروں کے لیے، نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، وہ دونوں ہمارے دو نہایت نیک بندوں کے گھر میں تھی، ان کے حوالہ عقد میں تھی. فخانتاہما، لیکن ان دونوں نے اپنے ان دونوں شوہروں کی خیانت کی. فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، تو ان کے شوہر انہیں نہیں بچا سکے اللہ کی پکڑ سے کچھ بھی. وقیل ادخل النار مع الداخلین، اور کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جاؤ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ. یہ ایک ایکسٹریم ہو گئی نا، شوہر رسول ہے لوط اور لوط بیویاں جہنمی، اس لیے کہ ہر شخص کے لیے اپنا کردار ہے، اپنا عمل ہے، اپنا ایمان ہے، اپنا عقیدہ. اب اس کے برعکس چلیے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور اللہ نے اہل ایمان کے لیے مثال بیان فرمائی ہے، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ان کا نام آتا، نہایت نیک اور صالحہ خاتون تھی. اذ قالت، جب کہ اس نے کہا، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، پروردگار میرے لیے تو اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا لے. ونجنی من فرعون وعملہ، اور مجھے نجات دے اس فرعون سے بھی، اس کے عمل سے بھی. ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے نجات دے ان ظالموں کی قوم. یعنی فرعون کے محل میں کیا عیش کے سامان ہوں گے، کیا سائشیں ہوں گی، کیا عشرتیں ہوں گی، لیکن اس اللہ کی بندی کو وہ زہر معلوم ہو رہے ہیں، وہ گویا کہ محل کا عیش و آرام کاٹ کھانے کو دوڑ رہا ہے، اس لیے کہ خود اس کے اندر ایمان ہے، وہ خود اللہ کی وہ ایک تابع دار اور اطاعت چار جو ہے بندی بن کر زندگی گزارنا چاہتی ہے. یہاں فرعون کے محل میں بالکل ایک جدا گانا ماحول ہے، تو بیزاری کا اظہار کر رہی ہے کہ پروردگار گویا کہ اس میں ایک طرح سے موت کی آرزو ہے کہ اللہ مجھے جلد سے جلد اس ماحول سے چھٹکارا دے اور مجھے تو اپنے پاس جن میں اپنے کوئی ٹھکانہ عطا فرما دے. اس قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنۃ ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین. اب تیسری مثال ہے نورن علی نور، وہ مریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا، اور مریم کی مثال بیان کی، عمران کی بیٹی جس نے کہ اپنی شرمگاہ کی پوری حفاظت کی، اپنی عفت کی حفاظت کی. فنفخنا فیہ من روحنا، ہم نے اس میں پھونک دیا اپنی روح میں سے. وصدقت بکلمات ربہا، اور اس نے تصدیق کی اپنے رب کی باتوں کی. وکتبہ، اور اس کی کتابوں کی. وکانت من القانتین، اور یقیناً وہ ہمارے فرما بردار بندوں میں سے تھی. حضرت زکریہ کی گود ملی، اور کتنی نیک ہوں گی وہ خاتون جنہوں نے کہا تھا کہ پروردگار انی نظر تو لکا معافی بطنی محرر فتقبل منی، ماں ایسی نیک، اور پھر گود ملی ہے حضرت زکریہ اللہ کے ایک نبی کی، تو پھر جو شان ہوئی ہے حضرت مجھے نبات الحسن امبتہا نبات الحسن، اللہ نے کیسا قربان چڑھایا. میں نے عرض کیا تھا کہ چوتھا کھانا یہاں خالی ہے، اور وہ یہ کہ بدطینت عورت اور بدطینت اس سے بھی بڑھ کر جو ہے اس کو شوہر مل گیا ہو. یہ مثال ہے ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کی، جس کا ذکر قرآن مجید میں تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ و ما کسب سیصلا نارا ذات لہب و امراته حمالۃ الحطب فی جیدھا حبل من مسد. ابو لہب انتہائی دشمن حضور کا، حالانکہ تایا ہے، اور اس کی بیوی ام جمیل جو ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن. تو یہ دونوں گویا کہ یہ ظلمات بعدہا فاقبات کی مثال ہے. تو چاروں مثالیں اس طریقے سے قرآن میں ہو گئی، یہاں تین آئی ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات وذکر الحکیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر للذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. صدق الله العظيم. میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ قاف سے قرآن مجید کی آخری منزل شروع ہوئی تھی، اور اس ایک منزل میں مکی مدنی صورتوں کے دو گروپ ہیں. ایک گروپ مکمل ہو چکا ہے جس میں سات مکیات تھیں اور دس مدنیات. سورہ قاف، سورہ زاریات، سورہ طور، سورۃ النجم، سورۃ القمر، سورۃ الرحمن اور سورۃ الواقعہ، یہ سات مکی صورتیں، اور سورہ حدید سے سورہ تحریم تک یہ دس مدنی صورتیں. اب اس کے بعد یہ آخری گروپ شروع ہو رہا ہے، اور اس آخری گروپ میں اور پہلے گروپ میں ایک اکسی ترتیب ہے، ویسی پروکل نسبت ہے. اس میں سورہ فاتحہ صرف مکی سورت ایک، اور چار طویل ترین مدنی صورتیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ. یہاں یہ ہے کہ ان دو پاروں کی اکثر و بیشتر صورتیں یہ مکی ہیں، آخر میں چند مختصر صورتیں مدنی. یہ گویا کہ کل کا کل مکیات پر مشتمل ہے، جیسے کہ پہلا گروپ جو ہے تقریباً پورا کا پورا مدنیات پر مشتمل ہے. ان صورتوں کا معاملہ بھی وہی ہے جو میں سورہ قاف سے اور سورہ واقعہ تک کی صورتوں کے بارے میں عرض کر چکا ہوں. ان میں بھی روانی بنا کی ہے، فصاحت اور بلاغت اپنے عروج پر ہے، یعنی ادبیت جو ہے قرآن مجید کی وہ اپنے معراج پر ہے ان صورتوں میں، وہ جو ساتھ تھی اور یہ جو اب ہم پڑھ رہے ہیں. اور ان میں اکثر مضامین وہ ہیں کہ جو تفصیل کے ساتھ جو طویل مکی صورتیں ہیں ان میں آ چکے ہیں، لہذا ہمیں صرف میں وہ جو ساتھ تھی اور یہ جو اب ہم پڑھ رہے ہیں، اور ان میں اکثر مضامین وہ ہیں کہ جو تفصیل کے ساتھ جو طویل مکی صورتیں ہیں ان میں آ چکے ہیں، لہذا ہمیں صرف ترجمہ کرنا ہے، اور کہیں کہیں جو بات بالکل علیحدہ منفرد اور نئی آئی ہو صرف اس کی طرف متوجہ کروں گا۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ کہ جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو تاکہ آزمائے تمہیں کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والا۔ یہ قرآن مجید کے فلسفے کے اعتبار سے بہت اہم ہے کہ یہ جو دنیاوی زندگی ہے یہ در حقیقت ایک پیریڈ آف ٹیسٹنگ ہے، ایک امتحانی وقفہ ہے۔ اقبال نے اس کی بہترین تعبیر کی ہے کہ قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس ضیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ یہ بالکل سمجھیے ترجمانی ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہو العزیز الغفور، اور وہ زبردست ہے اور معاف فرمانے والا ہے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، جس نے سات آسمان اوپر تلے بنائے، ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، تم نہیں دیکھو گے اللہ کی تخلیق میں کچھ بھی فرق۔ فرج البصر، تو ذرا نگاہ دوڑاؤ، ہل ترا من فطور، تمہیں کہیں کوئی رکھنا نظر آتا ہے، کہیں کوئی عیب، کہیں کوئی نقص، کہیں کوئی رکھنا۔ تم مرج البصر کرتین، پھر ذرا اپنی نگاہ دوڑاؤ، دو بار دوڑاؤ، ینقلب الیک البصر، تمہاری نگاہ لوٹ کر آ جائے گی تمہاری طرف، خاص وہو حسیب، وہ ناکام اور نامراد ہو کر تھک ہار کر لوٹ آئے گا۔ تم اللہ کی تخلیق میں کوئی عیب نہیں نکال سکو۔ اب اگر تخلیق بے عیب ہے تو اصل میں بے عیب اللہ کی ذات ہے، پر حقیقت تو وہ خالق ہے جو بے عیب ہے، مصور ہے جس کے کمال فن کا ظہور تصویر میں ہوتا ہے۔ تصویر میں اگر آپ کوئی لفظ نہیں نکال سکتے تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ مصور جو ہے وہ کامل ہے اپنے فن میں۔ تو اس کائنات کی یہ تخلیق جو ہے یہ خود دلالت کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کے بے عیب اور ہر اعتبار سے مکمل ہستی ہونے پر۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے جو قریب ترین آسمان ہے تم سے اسے ہم نے رونق دی ہے چراغوں سے، وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور انہیں چراغوں کو ہم نے بنا دیا ہے، یعنی رجم کرنا شیاطین کا، جیسے رجم میں پتھر مارے جاتے ہیں تو شہاب ثاقب مارے جاتے ہیں شیاطین پر۔ وَعَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے ان کے لیے تیار کیا ہوا ہے دوزخ کا عذاب، والذین کفروا بربہم عذاب جہنم، جن لوگوں نے کفر کیا یہ تو وہ شیاطین تھے، اور جو انسانوں میں سے ان شیاطین کے زیر اثر کفر کر رہے اپنے رب سے، ان کے لیے ہے عذاب جہنم، جہنم کا عذاب، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانا ہے۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب وہ اس میں جھونکے جائیں گے، ڈالے جائیں گے، تو سنیں گے اس کی چیخ اور دہاڑ کو، اور وہ اس کے اندر ایک جوش ہوگا، تکاد و تمجز من الغیظ، ایسے ہوگا کہ جیسے وہ پھٹ پڑے گی اپنے جوش سے اور غضب سے۔ کلما القی فیہا فوج، جب بھی اس میں کسی گروہ کو، کسی امت کو، کسی فوج کو ڈالا جائے گا، سألہم خزنتہا، تو پوچھیں گے ان سے اس کے پہرے دار، اس دوزخ کے داروغہ، الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والے نہیں آئے تھے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، جانا قد جانا نذیر، آئے ہمارے پاس خبردار کرنے والے، فکذبنا، ہم نے انہیں جھٹلا دیا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے کہا کہ نہیں اتاری اللہ نے کوئی بھی چیز، کوئی وحی نازل نہیں فرمائی، کوئی کتاب نہیں اتاری، ان انتم الا فی ضلال کبیر، نہیں ہو تم مگر بھٹکے ہوئے، بہت بڑے ایک مغالطے میں مبتلا ہو گئے۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل، اور وہ کہیں گے اگر ہم سنتے یا عقل سے کام لیتے، ما كنا فی اصحاب السعیر، تو ہم ان دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبهم، تو گویا کہ انہوں نے اعتراف کر لیا اپنے گناہ کا، اپنی تقصیر کا، کہ نہ ہم نے عقل سے کام لیا، نہ ہم نے توجہ سے سنا۔ یہاں دیکھیے وہ احتیاط کر لیجیے سورہ قاف کی تھی، ان فی ذلک لذکرہ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، جس کے پاس دل ہو یا وہ اپنی توجہ کے ساتھ کان لگا کر سنے۔ انہوں نے کہا ہم نے نہ سنا نہ عقل سے کام لیا، فاعترفوا بذنبهم فسوقا لاصحاب السعیر، تو اعتراف کر لیا انہوں نے اپنے گناہ کا، تو اب دھتکار دینا ہے ان جہنمیوں کے لیے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، اس کے برعکس جو لوگ اپنے رب کا کی خشیت اور خوف رکھتے تھے غیب کے باوجود، لہم مغفرت و اجر کبیر، ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر۔ واسروا قولکم او اجہروا بہ، اور لوگوں خواہ تم اپنی بات خاموشی سے کہو، خواہ بلند آواز سے کہو، انہ علیم بذات الصدور، وہ تو جو کچھ سینوں کے اندر چھپا ہوا ہے اس سے بھی واقف ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا کہ جس نے پیدا فرمایا، وہو اللطیف الخبیر، اور وہ تو بہت باریک بین اور ہر شے سے باخبر ہے۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها، وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے کر دیا پست، تمہاری مطیع بن گئی ہے، بچھی ہوئے تمہاری قدموں پلے، فامشوا فی مناکبها، چلو پھرو اس کے کندھوں کے مابین، جیسے کہ یہ اگر کوئی سواری کے مانند ہے تو آپ اس کے کندھوں کے اوپر بیٹھتے ہیں، تو گویا کہ اس طرح زمین کو ہم نے تمہارے لیے بچھا دیا، چلو چلو اس کے کندھوں کے مابین، وکلو میں رشتے ہی، کھاؤ اس کے رشت میں سے، وہ مسور، اور اسی کی طرف تمہارا جی اٹھنا ہے۔ آمن تم، کیا تم امن میں ہو، لچنت ہو، بے خوف ہو، من فی السماء، اس سے جو آسمان میں ہے یعنی اللہ تعالیٰ، ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، کہ وہ تمہیں دھسا دے اسی زمین میں، اور وہ زمین پھر کاٹے گی اور لرزے گی، یعنی اس وقت یہ آرام سے پڑی ہوئی ہے اور تم چل پھر رہے ہو، ذرا سا زلزلے کا ایک جھٹکا آتا ہے تو دن میں تارے نظر آ جاتے ہیں، یہی زمین ہوگی کہ جو لرزے گی اور کاٹے گی اور یہی پھٹے گی، اور اسی میں ہم تمہیں دفن کر سکتے ہیں، تو کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ ام امنتم من فی السماء، کیا تم نڈر ہو گئے ہو، بے خوف ہو گئے ہو اس آسمان والے سے، ان یرسل علیکم حاصبا، کہ وہ بھیج سکتا ہے تم پر ایک زوردار آندھی جس میں پتھر بھی آ رہے ہیں، فستعلمون کیف نذیر، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کیسا ہے میرا خبردار کرنا، میں اپنے نبیوں کو بھیج کر خبردار کرتا رہا ہوں، اس کی حقیقت کھل جائے گی۔ ولقد کذب النذیر من قبلہم فکیف کان نکیر، اور جھٹلایا تھا انہوں نے جو ان سے پہلے تھے، تو کیسا ہوا میرا ان کا پکڑنا اور سزا دینا۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم، کیا یہ دیکھتے نہیں ہے پرندوں کو اپنے اوپر، صافات و یقبض، وہ کبھی اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں اور کبھی سکیڑ لیتے ہیں، ما یمسکہن الا الرحمن، انہیں نہیں روکے ہوئے ہیں سزا میں مگر رحمان، تھامے ہوئے ہیں اللہ، انہ بکل شیء بصیر، یقین المحقق کو دیکھ رہا ہے۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم، ذرا سوچو تو بھلا کون ہے وہ تمہارا لشکر، جو ینصرکم من دون الرحمن، جو تمہاری مدد کرے گا اللہ کے مقابلے میں، ان الکافرون الا فی غرور، نہیں ہے یہ کافر مگر ایک دھوکے میں مغالطے میں، کوئی مدد کرنے والا نہیں. یہ معبود جو انہوں نے تراش لی اپنے ذہنوں سے، ان میں سے کوئی نہیں ہوگا جو اللہ کے مقابلے میں ان کے کام آ سکے. امن حاضر نبی یرزقکم من امس کا رزقا، یا بھلا کون ہے وہ جو تمہیں رزق پہنچا سکے؟ اگر اللہ اپنے رزق کو روک لے، اگر اپنے خزانوں کے منہ بند کر دے، بل لجو فی عتو و نفور، لیکن یہ لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں سرکشی میں اور بدکنے میں. افاما یمشی مکبا علی وجهه، یہ آیت بھی حکمت قرآنی کے اعتبار سے، فلسفے کے اعتبار سے بہت اہم ہے. افاما یمشی مکبا علی وجهه اهدا اما یمشی سویا علی صراط مستقیم، تو کیا وہ شخص جو اوجھے منہ پڑا ہوا چل رہا ہو وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہوگا، یا وہ جو سیدھا کھڑا ہو اور سیدھے راستے پر چل رہا ہو؟ آپ تصور کیجئے کہ ایک شخص پیٹ کے بل گھسک رہا ہے، منہ کے بل گھسک رہا ہے، اب اس کا فیلڈ آف ویژن بہت محدود ہے، نیچے لیٹ کر انہیں آپ کیا کچھ دیکھیں گے، کدھر دیکھیں گے؟ اور اس کو ظاہر بات ہے کہ صحیح راستے کا علم نہیں ہوگا، جبکہ ایک شخص جو کھڑا ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ وہ میری منزل ہے، ادھر اسے بڑھنا ہے. یہ تو وہ لفظی ترجمہ، مراد کیا ہے؟ کچھ لوگ ہیں جو پیٹ کے بل گھسک رہے ہیں، زندگی بسر کر رہے ہیں صرف اپنے پیٹ کے تقاضوں کے تحت، صرف پیٹ کی طلب جو ہے وہ انہیں بھگا رہی ہے، دوڑا رہی ہے، کام کر رہے ہیں، وہ سوائے ایک معاش کے ان کے سامنے کوئی منزل نہیں، کوئی اعلیٰ نصب العین نہیں، کوئی مقصد نہیں. یہ گویا کہ اپنے پیٹ کے بل گھسک رہے ہیں. اور ایک وہ ہے جن کے سامنے ہے آخرت، یہ ہے ہماری منزل، اور ان کے سامنے صراط مستقیم ہے جو اللہ نے اس کتاب میں ہمیں عطا فرما دیا. تو کون ان میں سے ہوگا ہدایت یافتہ؟ افمن یمشی مکبا علی وجهه اهدا امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. قل هو الذی انشأکم، کہیے کہ وہی ہے جس نے تمہیں اٹھایا، بنا کھڑا کیا، وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ، اور عطا فرمائے تمہیں کان بھی اور آنکھیں بھی اور دل بھی، قلیلا ما تشکرون، بہت کم شکر ہے جو تم کرتے ہو. قل هو الذی ذرأکم فی الارض، کہیے وہی ہے جس نے کہ تمہیں زمین میں بکھیر دیا ہے، منتشر کر دیا ہے. قوم کہاں سے کہاں تک پہنچا ہے، آریا کہاں تھے کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے، فلاں قومیں کہاں تھی کہاں سے کہاں پہنچ گئی، یہ بکھیرا ہے اللہ نے. قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون، جس نے بکھیرا ہے وہ جمع بھی کر سکتا ہے، جس نے بساط بچھائی ہے وہ لپیٹ بھی سکتا ہے، اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے. ویقولون متی هذا الوعد ان کنتم صادقین، اور وہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو. قل انما العلم عند اللہ، کہہ دیجئے کہ علم جو ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے. قل علم، اسے معلوم ہے قیامت کب آئے گی، اسے معلوم ہے تمہاری رسی جو ہے کب تک دراز کی جائے گی، یہ سارا علم اس کے پاس ہے، میرے پاس نہیں. وانما انا نذیر مبین، اور میں تو بس ایک خاص صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں، میرے ذمے تو یہ ہے کہ میں تمہیں متنبہ کر دوں. فلما راؤہ زلفۃ، جب اسے دیکھیں گے قریب اس قیامت کو یا عذاب کو، سیت وجوہ الذین کفروا، اس وقت جو ہے چہرے بگڑ جائیں گے، حلیے بگڑ جائیں گے، جیسے شدید دہشت کے وقت جو ہے انسان کا حلیہ بگڑ جاتا ہے. سیت وجوہ الذین کفروا وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، اور کہا جائے گا یہ ہے جس کو تم پکارا کرتے تھے، جس کا تم تقاضا کرتے تھے. قل ارایتم، میں نبی سے کہیے لوگوں تم نے کبھی غور کیا؟ ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا، اگر ہمیں، مجھے اور جو میرے ساتھ ہیں اہل ایمان، اللہ ہم سب کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے، فمن یجیر الکافرین من عذاب الیم، اس سے ان کافروں کے انجام کا کیا تعلق ہے، انہیں کون بچائے گا دردناک عذاب سے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے، ہم حاضر ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اسی کے ہیں، اسی کی طرف لوٹ جانا ہے. قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا، تو ہمیں تو کوئی فکر نہیں، اللہ ہمیں ہلاک کر دے حاضر، اللہ ہم پر رحم فرمائے حاضر، صابر و شاکر. تم سوچو کہ تم کیا کرو گے. فمن یجیر الکافرین من عذاب الیم، کون بچائے گا اور پناہ دے گا کافروں کو دردناک عذاب سے؟ قل هو الرحمن وآمنا به، کہہ دیجئے وہ ہے رحمان جس پر ہم ایمان لائے، وعلیہ توکلنا، اس پر ہم نے توکل کیا. فستعلمون من هو فی ضلال مبین، تو ان قریب تم جان لو گے کہ کون ہے وہ کہ جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے. قل ارائیتم، اے نبی ان سے کہیے کبھی تم نے غور کیا، تم نے دیکھا سوچا؟ ان اصبح بعضکم غورا، اگر یہ سطح زمین پر جو پانی ہے وہ گہرائی میں اتر جائے، نیچے چلا جائے، فمن یاتیکم بماء معین، تو کون ہے جو لائے گا تمہارے پاس صاف نکلا ہوا پانی؟ اللہ تعالیٰ نے جو میں نے بارہا کیا ہے ترجمہ قرآن کے دوران کہ ایک واٹر سائیکل ہے جو چل رہا ہے, پانی سمندروں سے بخارات بن کر جاتا ہے, ہوائیں لے جاتی ہے بادلوں کو, سینکڑوں ہزاروں میل جاتا ہے, پھر کہیں وہ برف بن کر گرتا ہے اور گویا کہ اوور ہیڈ ٹینک بن جاتے ہیں. یہ ہمالیہ کے پہاڑ کیا ہے, یہ ہمارے پورے علاقے کے لیے اوور ہیڈ ٹینک ہے پانی کے, کہ یہیں سے وہ رفتہ رفتہ پگھلتا ہے پانی اور دریاؤں میں اور نالوں میں اور چشموں میں آ جاتا ہے. پھر یہ کہ وہی پانی ہے جو بہ کر پھر سمندر میں پہنچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہیں اس کو اگر روک دے یا اس پورے پانی کو اس زمین کی تہ میں اتار دے تو کہاں سے پھر یہ پانی لا لے, کون لائے گا اور کہاں سے لائے گا؟ وہ تو اس کا کچھ تھوڑا سا ایک کروڑواں جو ہے آپ کو مشاہدہ کراچی میں کبھی کبھی ہو جاتا ہے, پانی کا معاملہ ذرا بگڑ جائے, ذرا اس کے سپلائی کا نظام جو ہے تھوڑا سا اس میں نقص ہو جائے تو قیامت جو ہے دن میں تارے نظر آنے لگتے. سورۃ القلم, اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ قلم بھی ہے سورہ نون بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بأیکم المفتون ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین صدق اللہ العظیم. اس سورہ نون کی ابتدائی جو سات آیات میں نے ابھی تلاوت کی ہے ان کے بارے میں ایک رائے ہے اور مجھے بھی اس رائے سے اتفاق ہے کہ یہ دوسری وحی ہے جو حضور پر نازل ہوئی. پہلی وحی پانچ آیات آخری پارے میں, وہ تو انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے, اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق, بلکہ شاید پرسوں ہی نوبت آئے اس کی. لیکن یہ ہے کہ دوسری وحی کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ یہ سات آیات ہیں جو حضور پر نازل ہوئی ہیں. اس میں اصل میں پس منظر میں وہی ہے اور وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب حضور نے پہلی وحی کے بعد آ کر اور یہ لوگوں کو بتایا کہ مجھ پر فرشتہ نازل ہوا اور وحی نازل ہوئی, تو پہلا رد عمل مخالفوں کا بھی اور موافقوں کا بھی, یعنی یہ کہ جو لوگ ان سے آپ سے ہمدردی رکھتے تھے ان کا بھی یہ تھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا, کہ جا کر وہاں بیٹھتے تھے تنہائی میں کئی کئی دن رہتے تھے. اور اس سے معلوم ہوتا ہے جیسے آج کل آپ کہتے ہیں کہ خشکی چڑھ گئی ہے یا کیا ہو گیا ہے یا کوئی دماغی توازن بگڑ گیا ہے, تو کسی نے استحضاراً کہا کسی نے ہمدردی کے طور پر کہا, لیکن دونوں باتوں کا جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر جو اثر ہوا کہ آپ کو رنج پہنچا, صدمہ پہنچا, ملال ہوا, آپ غمگین ہوئے, اس حالت میں اللہ تعالیٰ کی یہ وحی نازل ہوئی ہے آپ کی تسکین اور تسلی کے دلجوئی کے لیے. یہ بھی ضرور کر لیجئے کہ یہ تیسری سورت ہے جس میں کہ ایک حرف سے آغاز ہوا ہے, سورہ قاف, سورہ صاد, سورہ نون, اور ایک حرف جو ہے وہ آیت شمار نہیں ہوتی, نہ وہاں ان دونوں میں نہ یہاں. قسم ہے قلم کی اور اس کی جو یہ لکھتے ہیں, یعنی کل علم انسانی جو در حقیقت قلم ہی کی وساطت سے وجود میں آتا ہے اور پھیلتا ہے اور ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوتا ہے, یعنی کل علم انسانی اس پر گواہ ہے. مان کا بے نعمت رب کا بے مجنون, کہ نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے مجنون نہیں ہیں. مجنون ہوتا ہے کوئی تو اس کے کچھ آثار اور ہوتے ہیں, اس کی شخصیت جو ہے بالکل کسی اور رنگ کی ہوتی ہے, اس کی زندگی کسی اور ڈھب پر ہوتی ہے, اس کے اخلاق وہ نہیں ہوتے جو آپ کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ گویا کہ دل جوئی کے لیے اور گویا کہ دل واسطہ جو ہے ان کو جو کہہ رہے تھے کہ یہ مجنون ہو گئے ہیں ان کو جواب دیا جا رہا ہے کہ عقل کے ناقل ہو, کیا تمہارا علم, تمہارا فہم تمہیں یہی بات سکھا رہا ہے کہ یہ محمد جو ہے ان کا کوئی دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا. مان کا بے نعمت رب کا بے مجنون وإن لك لأجرا غير ممنون, اور یقیناً آپ کے لیے اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا, جتنی آپ کو کوف پہنچ رہی ہے اتنا ہی آپ کے اجر میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اللہ کے راستے میں جتنی تکلیفیں کوئی جھیلتا ہے اتنا ہی اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب کا سلسلہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. وإن لك لأعلیٰ خلق عظیم, اور آپ کو بڑے اعلیٰ اخلاق پر فائز ہے. کیا دنیا میں کوئی پاگل ایسا بھی دیکھا ہے جس میں اتنی طہارت ہو, اتنی نفاست ہو, اتنا توازن ہو شخصیت کے اندر؟ یہ پوری شخصیت جو ہے گواہی دے رہی ہے کہ اس میں کوئی دماغ کے یا خلل ذہنی کا کوئی عارضہ لاحق نہیں ہوا. فَتَبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ, اے نبی آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ, کہ کون بچل گیا تھا, کون فتنے میں مبتلا ہو گیا تھا, کس کی مت ماری گئی تھی. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین, یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے اس کو بھی جو اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے اور خوب جانتا ہے اس کو بھی جو ہدایت یافتہ ہے. فلا تطیع المکذبین, تو آپ ان جھٹلانے والوں کی بات نہ مانیے. اب یہ نوٹ کر لیجئے, سات آیات یہاں ختم ہو گئی ہیں. یہ آیات جو بعد میں نازل ہوئی ہے کہ شامل کی گئی, یہ پوری سورت جو ہے دوسری وحی نہیں ہے بلکہ سات آیات. جیسے کہ سورہ علق کی بھی پہلی پانچ آیتیں جو ہے پہلی وحی ہے, پوری سورت نہیں ہے, وہ بعد میں آیات نازل ہوئی ہے اسے جمع کیا گیا. فلا تطیع المکذبین, ظاہر ہے یہ آیت نازل ہوئی ہے جبکہ وہ رد و قضا اور تکذیب اور بحث اور تمہید شروع ہو چکی. تو اے نبی آپ کہنا نہ مانیے جھٹلانے والوں کا. ودو لو تدہنو فیدہنون, وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ ذرا ڈھیلے پڑے تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں یاد نازل ہوئی ہے جبکہ کچھ مصالحت کی کوششیں شروع کر دی تھی قریش نے, جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری پرسیکیوشن تو ناکام ہو چکی, ہم نے ہر طرح مسلمانوں کو مار مار کر اور ستا ستا کر دیکھ لیا, کسی ایک کو بھی ہم واپس نہیں لا سکے اپنے آبائی دین میں. اب ذرا لالچ کے ذریعے سے کسی طرح کوئی مصالحت کر کے, کوئی گیو اینڈ ٹیک کے ذریعے سے کوئی معاملہ کیا جائے, تو اس سے روکا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے دام ہم رنگ زمین. اے نبی اس سے آپ پورے طرح آگاہ ہو جائے اور کہیں آپ ان کی اس طرح کی مصالحانہ کسی پیشکش کو قبول نہ کر بیٹھے. فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہن فیدہنون, اس مصالحانہ کوشش میں ایک شخص بہت نمایاں رہا ہے, حضرت خالد کا باپ ولید بن مغیرہ. حضرت خالد کا نام آپ کو یاد ہوگا خالد ابن ولید ہے, تو باپ کا نام ہے ولید بن مغیرہ. اور یہ شخص جو ہے مخزومی, یہ بہت بڑا سیٹھ, بہت جائیداد کا مالک, مکے میں جائیداد, طائف میں جائیداد, اس کے باغات, بہت پیسہ اس کے پاس, اللہ نے اولاد بھی دی. ان اولاد میں سے آپ دیکھیں کہ خالد جیسی شخصیت بھی آخر اسی کے گھر میں ہے, تو اور بیٹے بھی کیسے ہوں گے. تو وہ شخص جو ہے اس اعتبار سے کہ اس پر حضور کی حقانیت بالکل منکشف ہو چکی تھی. ایک دو مواقع تو ایسے آئے ہیں کہ گویا کہ قریب ہو گیا تھا کہ وہ ایمان لے آئے, لیکن پھر وہ چودراہٹ کا خیال جو ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے مجھے اپنی حیثیت چھوڑنی پڑے گی اور تمام قریش میرے دشمن ہو جائیں گے, یہ چیز پھر اس کو روک لیتی. قرآن مجید میں سورہ قلم میں اور سورہ مدثر میں جو ہم کل پڑھیں گے, بہت غضب کا اظہار اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس شخص پر. یہ ویسے تو ابو جہل پر ہم سورہ علق میں پڑھیں گے, ابو لہب کا ذکر جو ہے سورۃ اللہب میں ہے. یہ تین بڑے بڑے کردار ہیں حضور کے مخالفین کے, لیکن ان میں سے یہ شخص جو ہے اس اعتبار سے کہ یہ جو مصالحانہ کردار اختیار کرتے ہیں یہ در حقیقت زیادہ مقبول ہے. جیسے منافق جو ہے وہ کافر کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو زیادہ ناپسند ہے, کھلم کھلا بات ہو مانو نہ مانو, لیکن یہ جو بیچ بیچ کی کوشش ہے یہ زیادہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. ولا تطع کل حلاف مہین, تقریباً اس پر مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ جو ذکر آ رہا ہے یہ ولید بن مغیرہ کا ہے. اور ہرگز بات نہ مانی ہے اس شخص کی کہ جو بہت قسمیں کھانے والا ہے, بہت ذلیل ہے, بے قدر ہے. قسمیں زیادہ وہی کھاتا ہے جو بے قدر ہوتا ہے. ہم ماضی مشائل بے نمی, تانے دینے والا, شغل خوری کے لیے ادھر ادھر آنے جانے والا, منائل من خیر, نیکی سے روکنے والا, موسد حد سے بڑھنے والا, عصیم گناہگار, اتل بڑا اجڑ, بعد ذالک ذلیل, اور اس سب کے بعد بدنام بھی. ان کان ذا مال و بنین, اس لیے کہ اس کے پاس مال بھی ہے اور بیٹے بھی ہیں. اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین, تو اس گھمنڈ میں کہ مالدار بھی ہے اور اولاد والا بھی ہے, اس کی یہ جرت ہوئی کہ جب اسے ہماری آیات پڑھ کر سنائی گئی اس نے کہا یہ تو پچھلوں کی کہانیاں ہیں, نقل ہوتی چلی آ رہی ہیں, اگلوں سے سنی سنائی باتیں ہیں. سنسبہ علی الخرطوم, ہم داغ دیں گے اس کی سونڈ پر. انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ, اب یہ تمثیلی پیرائے میں یا ایک کوئی واقعہ ہے, دونوں شکلیں ممکن ہیں. آخرت کی حقیقت کو کھولا جا رہا ہے کہ کس طرح انسان اس دنیا میں مگن ہو کر آخرت سے اسی طریقے سے بے پرواہ ہو جاتا ہے جیسے کہ اگر آرام سے اسے رزق مل رہا ہو اور وہ سمجھ رہا ہو کہ باغ ہے اور پھل نہیں آئے گا, اور اسے کچھ بھی یہ خیال نہیں آتا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی باد سرسر کا جھونکا آئے اور میرا باغ جھلس کر رہ جائے. جب کبھی ایسا ہو جاتا ہے تو آدمی چونکتا ہے. اسی طرح جب آنکھ کھلے گی اس عالم میں تو انسان چونکے گا, لیکن یہ کہ اس وقت کا جاگنا اس کے لیے بیکار ہو جائے گا. جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم کا خزاں کا. انا بلونا ہوں, ہم نے انہیں آزمایا ہے. کما بلونا اصحاب الجنہ, جیسے کہ ہم نے آزمایا ایک باغ والوں کو. یزقسمون یسرمونھا مصبحین, جبکہ انہوں نے قسم کھائی کہ وہ پھل اتار لیں گے اس باغ کا صبح ہوتے ہی, صبح تڑکے. ولا یستثنون, اور استثناء نہ کیا, انشاءاللہ نہ کہا, سمجھا صبح صبح جائیں گے, باغ تیار ہے بالکل, پھل ہم نے سارا سامان تیار کر لیا ہے, صبح صبح جائیں گے. تو یہ مادی اسباب و وسائل جو ہے ان پر انسان بھول جاتا ہے مسبب الاسباب کو. اگر اسباب و وسائل موجود ہے تو تکیہ کرتا ہے انہیں اسباب و وسائل پر, اور اللہ کی طرف سے اسے ظہور ہو جاتا ہے. فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون, تو پھر گیا اس پر پھرنے والا تیرے رب کی طرف سے اور وہ سوئے ہوئے تھے. کوئی بگولا آیا, کوئی باد سرسر کا دھوکا آیا, کوئی روح سخت جس میں آگ ہو وہ آئی اور وہ باغ جو ہے ختم ہو گیا. پاس بہت کا سرین تو باغ ایسے ہو گیا جیسے کہ پھل اتار بھی لیا گیا, ٹوٹ چکا. فتنادوا مسلمین, اب ادھر تو وہ ان کی شامت آ چکی ہے, یہ گھر سے اب روانہ ہو رہے ہیں پھل اپنا اتارنے کے لیے. صبح صبح ایک دوسرے کو آوازیں دے رہے ہیں, وہ آپس میں پکار رہے ہیں صبح صبح, اگدو والا ہر سے تم ان کن تم سارے بھائی جلدی جلدی چلو, اگر آج پھل اتارنا ہے تو ذرا جلدی کرو اور اپنی کھیتی پر اپنے باغ پر جلدی پہنچو. پھل تلک اب وہ چلے, بہن نے کا خاص حکوم اور چپکے چپکے آپس میں یہ باتیں کر رہے ہیں. اللہ یا کھلن یوم علیکم مسکین, آج کوئی مسکین نہ داخل ہونے پائے باغ میں. یہ خامخواہ کو آ جاتے ہیں مسکنڈے, محنت ہم نے کی, پھل ہم نے جو ہے اس کے لیے کوششیں کی اور باغ کی ہم نے چوکیداری ہم نے کی, اور یہ خامخواہ آ کر کھڑے ہو کر اور اس میں سے حصہ بٹورنے کی کوشش کرتے ہیں. تو دیکھنا آج کسی کو گھسنے نہیں دینا, وہاں وہ باغ ہی اجڑا پڑا ہے, یعنی یہ پتہ نہیں کہ وہاں کیا ہو گیا ہے. اور یہاں ان کے کردار کا یہ عالم ہے کہ کہیں کوئی محتاج اور مسکین نہ آنے پائے. بغدا والا ہر دن قادرین, اور چلے وہ بڑی ہی جیسے کہ قدرت رکھنے والا, کہ معلوم ہے کہ بس اب کوئی دیر کی بات ہے کہ ہم لبے پھلے اپنے اس باغ کے پھل کو لے کر گھر کی طرف لوٹ رہے ہوں گے. فلما راوها قالوا انا لضالون, جب اپنے باغ کو دیکھا تو پہلی بات تو یہ سوچی شاید ہم کہیں بھٹک گئے, یہ کس باغ پر آ گئے, یہ باغ وہ تو نہیں یہ جو کل ہم چھوڑ کر گئے تھے, ہم تو یقیناً کہ راستہ بھول آئے. بل نحن محرومون, یہ ایک لمحے کی بات ہوتی ہے دوسرے لمحے حقیقت منکشف ہو گئی, ہائے ہماری شامت ہم تو محروم ہو گئے. وہ بات جو ہے منکشف ہو گئی کہ باغ ہمارا ہی ہے لیکن رات کو اس پر کوئی آفت آ گئی ہے. قال اوسطهم الم نقل لكم لولا تسبحون, ان میں جو درمیانہ تھا, اب یہ درمیانہ ہو سکتا ہے عمر کے اعتبار سے درمیانہ ہو, اور درمیانہ یہ کہ جو بہتر تھا ان میں, اوسط چیز جو ہوتی ہے وہ بہتر ہوتی ہے, جیسے کہ انا ہم نے تمہیں بنایا ہے کزانے کا جاننا کو امت وسط درمیانی امت یعنی بہترین امت, تو ان میں جو درمیانی تھا اس نے کہا الم اقل لکم لولا تسبحون, کیا میں نے تم سے نہیں کہتا تھا, کیا میں تم سے یہ نہیں کہا کرتا تھا, کیوں اللہ کی تسبیح نہیں کرتے, کیوں بھولے ہوئے ہو, اللہ کو یاد کیا کرو. قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین, اب انہوں نے کہا کہ پاک ہے اللہ ہمارا, یقیناً ہم ہی تھے اپنے اوپر ظلم کرنے والے. فاقبل بعضهم على بعض يتلاعبون, پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوئے, ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہوئے کہ تم ہو در حقیقت جو ہمیں خدا کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتے, کہ تمہارا ہے اصل میں معاملہ کہ تم ہمیں مگن رکھتے ہو دوسری چیزوں میں, ایک دوسرے کو جیسے کہ قیامت کے دن کے جھگڑے جو ہے قرآن مجید میں آئے ہیں. قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین, بالآخر ان سب نے کہا کہ ہائے ہماری شامت, حقیقت میں ہم حد سے بڑھ جانے والے لوگ تھے. عسى ربنا يبدلنا خيرا منها, ہو سکتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر باغ عطا کر دے, اگلے سال اس سے بہتر فصل ہمیں مل جائے. انا الى ربنا راغبون, اب ہم اپنے رب ہی کی طرف آرزو رکھتے ہیں, ہماری رغبت اسی سے ہے, امیدیں اسی سے ہیں. كذلك العذاب, اس طرح آتا ہے عذاب. ولعذاب الاخرت اکبر, اور آخرت کا عذاب بہت بڑا ہوگا, کیونکہ یہاں تو امکان ہے کہ ایک فصل ختم ہوئی دوسری مل جائے, اس دفعہ باغ اجڑ گیا اگلی مرتبہ پھل نصیب ہو جائے, لیکن یہ دنیا کے سے یہاں سے جانے کے بعد آخرت میں پھر موقع نہیں, تلافی کا کوئی امکان نہیں. کذلک العذاب والعذاب الاخرت اکبر لو کانوا یعلمون, اور آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے, کاش کہ انہیں معلوم ہوتا. ان المتقین عند ربہم جنات, ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم, اس کے برعکس اہل تقویٰ کے لیے, متقیوں کے لیے ان کے رب کے پاس ہوں گے نعمتوں والے باغات. افلا یجعل المسلمین کالمجرمین, تو کیا ہم اپنے فرما برداروں کو مجرموں کے برابر کر دیں گے؟ اس سے پہلے بھی یہ مضمون آ چکا ہے کہ کیسے ممکن ہے, اگر آخرت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے مجرم اور مسلم برابر ہو گئے, بلکہ برابر نہیں ہوئے, مجرم نفع میں رہے, وہ یہاں تو عیش کر گئے, جو یہاں بیچارے حلال اور حرام کے پر کارمند رہے ان کو یہاں سوکھی روٹی ملی, اور جنہوں نے یہاں گلچھرے اڑائے, آخرت ہے نہیں, نہ ان کے لیے کوئی جزا نہ ان کے لیے سزا, وہ نہ صرف یہ کہ برابر رہے بلکہ وہ نفع میں رہے. لیکن یہ کہ کیا تم تصور کرتے ہو کہ ہم ایسا ہونے دیں گے؟ افد جانے مسلمین کل مجرمین ماں رکھوں کا فتح کو بول, تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسی باتیں کرتے ہو؟ کیسے فیصلے کرتے ہو؟ کیسی رائے قائم کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فی کل رسول. اب یہ سورہ طور کے آخر میں جو انداز ہے, دوسرے رکوع میں وہ انداز یہاں ہے, یہ وہی خطابت کا انداز ہے, نہایت بلاغت ہے, روانی ہے. ام لکم کتاب فی کل رسول, کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو؟ ان لکم فی نما تفیرون, کہ تمہیں آخرت میں وہ سب کچھ مل جائے گا کہ جو تم چاہو گے اور پسند کرو گے. ہم لکم ایمان علینا بالے وقت لائیو مل گیا تھا, کیا تمہارے پاس ہماری طرف سے کوئی قسم ہے کہ جو قیامت تک جو ہے وہ قائم رہنے والی ہو؟ ان لکم لما تحکمون, کہ تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا جس کا تم فیصلہ کرو گے. کل ہوں ایہم بذالک کا ذریعہ, اے نبی ان سے ذرا پوچھئے کون ہے ان میں سے جو اس کا ذمہ لے سکے, جو کہہ سکے کہ ہاں ہمارے پاس اللہ کا عہد ہے. ام لہم شرکا, اب تیسرا امکان کیا ہے؟ کیا ان کے کوئی شریک ہے؟ فلیا تو بھی شرکا امکان صادقین, تو پیش کرے اپنے شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں. یوم یشکو ان تاکن, جس دن کے پنڈلی کھولی جائے گی. آیات متشابہات میں سے ہے, اللہ کی پنڈلی کیسی ہے ہم نہیں جانتے, لیکن معلوم ہوتا ہے کہ کوئی خاص تجلی ربانی ہوگی قیامت کے دن, جس کو تعبیر کیا گیا ہے کچھ سے صاف سے, جس دن کے پنڈلی کھلے گی. وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ, اور انہیں بلایا جائے گا سجدے کی طرف, جب اللہ کے سامنے جھک پڑو. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ, وہ جھکنا چاہیں گے بھی تو نہیں جھک سکیں گے, ان کی کمریں تختہ کر دی جائیں گی, اس لیے کہ آپ دنیا میں نہیں جھکتے تھے. لہذا اب یہاں پر والہانہ چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی اس تجلی کے مشاہدے پر وہ سجدے میں گرے, لیکن گر نہ سکیں گے. خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ, ان کی نگاہیں زمین میں گری رہ جائیں گی. تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ, ان پر ذلت جو ہے وہ چھا جائے گی. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ, انہیں بلایا جاتا تھا, پکارا جاتا تھا سجدے کے لیے, اس وقت یہ صحیح و سالم تھے, لیکن اس وقت سجدہ نہیں کرتے تھے. فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ, تو اے نبی ذرا چھوڑیے مجھے اور ان کو جو اس بات کا انکار کر رہے ہیں, قرآن کا انکار کر رہے ہیں, وحی کا انکار کر رہے ہیں, آپ کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں, میں ان سے نمٹ لوں گا, آپ انہیں میرے